السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمتي وسعت كل شيء. صدق الله العظيم. برادران اسلام، دختران ملت، ہماری آج تیسری نشست ہے جس میں ہم رحمان اور رحیم سے متعلق تھوڑی سی بات آپ حضرات کے گوش گزار کر رہے ہیں. یہ صفات ربانی ہیں، اور رحمان کے بارے میں حضرات محققین کا کہنا یہ ہے، رحمان لفظ خاص ہے، معنی اس کے عام ہیں، اور رحیم لفظ عام ہے، معنی اس کے خاص ہیں، اس کے بالکل الٹ. چونکہ تھوڑی سی بات اس میں رحمان سے متعلق آ چکی ہے، گزشتہ کچھ حصہ اس میں رحیم سے متعلق رہ گیا تھا، آج کے مجلس میں رہا ہوا حصہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جان لی جائے کہ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کا نظام یہ ہے کہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پروردگار عالم حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے نفوس قدسیہ کو رشد و ہدایت دے کر محروس فرماتے ہیں. حضرات انبیاء کا یہ بھیجا جانا، یہ اللہ کے اسم رحیم کی برکت کی بنا پر ہے. اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو پھر اس دنیا میں کبھی بھی انبیاء نہ بھیجے جاتے. انبیاء کا آنا بسبب رحمت خداوندی ہے، اور یہ رحمت خصوصی ہے. اس خصوصی رحمت کو خصوصی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی وجہ بھی ہے اس کی؟ دلائل عقلیہ کی صورت میں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس دنیا میں ہمارا دستور ہے کہ ہم مالک ہیں کسی جگہ کے، کسی جائیداد کے، کسی فیکٹری کے، کسی دکان کے، تو ہم اپنے پاس جو ملازم رکھتے ہیں اس ملازم سے یہ کہہ دیتے ہیں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں صبح سے شام تک یہ کام کرنا ہے، تمہاری تنخواہ یہ ہوگی، تمہیں یہ کام کرنے سے بچنا ہے، یہ ہو گیا پورا حصہ. اب ملازم پر ہوتا ہے بھائی، جو کام کرنے کے لیے کیے کہا گیا اسے یاد رکھے، جس کام سے منع کیا گیا اسے یاد رکھے، جو کرنے کے لیے کہا گیا یاد رکھنے کے ساتھ اس کو کرے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا یاد رکھنے کے ساتھ اس سے بچے. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہوئے آپ کہیں اور ملازمت دیکھ لیجیے، یہ فائدہ ہے. اب اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ لوگوں مجھے مان کے تمہیں چلنا ہے، میں اللہ ہوں تمہارا اور میری عبادت کرنی ہے، اب اللہ نے حکم دیا تو اولاً اس کا حکم یاد رکھنا، ثانیاً اس کے حکم کی تعمیل کرنا یاد رکھنے کے ساتھ، پھر جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا انہیں یاد رکھنا، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو یاد رکھنے کے ساتھ اس سے بچنا، یہ ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت عبد. لیکن چونکہ انسان الانسان مرکب من الخطأ والنسیان ہے، انسان ترکیب دیا گیا خطا اور نسیان کے ذریعے سے کہ یہ بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، یا یاد بھی رہتا ہے تو اس سے خطا اور لفظش سرزد ہو جاتی ہے. چنانچہ اب اللہ پاک کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اللہ پھر علیحدہ آپ کو یاد دلانے کے لیے دوبارہ سارا نظام چلائے. پھر انہوں نے حضرات انبیاء کو کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کیونکہ وہ رحیم ہے، ان انبیاء کو بھیج کر تمہیں یہ یاد دلایا گیا کہ تمہارے رب کے احکامات کیا ہیں اور تمہارے رب کے منہیات کیا ہیں، عوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں. کس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کس چیز سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرات انبیاء کو بھیجا جانا اللہ پاک کے اسم رحیم کی برکت کی بنا پر ہے، اللہ اپنی ذات میں رحیم ہے، اس لیے حضرات انبیاء کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے، رشد و ہدایت کی تلقین اور تعلیم فرمانے کے لیے، اوامر الہیہ کی یاد دہانی کے لیے اور نواہی خداوندی سے لوگوں کو بچانے کے لیے حضرات انبیاء کو حق تعالیٰ مبعوث فرماتے رہے۔ کیوں مبعوث فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ یعنی ایک آدمی مالک ہوتا ہے، مالک اچھا انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ایک مالک وہ ہوتا ہے جو مالک ظالم اور جابر کہلاتا ہے، ایک مالک وہ ہوتا ہے جو شفیق اور مہربان کہلاتا ہے۔ یہاں تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ مثلا آدمی نے کام کیا، جتنا کام اس کی ڈیوٹی تھی اتنی کر لی، اس کے بعد اگر کچھ تھک گیا ہے مزدور اور ملازم اور کچھ دیر بیٹھ جائے تو مالک اس کو جبر کر کے دوسرے کام پر لگا دے تو اس کو ظالم کہتے، بھائی آپ کی جتنی ڈیوٹی تھی وہ تو میں نے کر دی نا، وہ کہتا ہے کر دیا تو کیا ہوا، ٹائم تو ہے لہٰذا یہ بھی کر، حالانکہ ذمہ داری اس کی نہیں تھی لیکن اس پر ذمہ داری کا بوجھ بڑھا دیا گیا۔ رعایت کر سکتا تھا کہ بھائی اس نے اپنے وقت میں اپنا کام تو پورا کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ رعایت نہ کرنا یہ اس کا جبر و ظلم ہے۔ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا؟ نہیں۔ مالک کی دوسری قسم یہ ہے کہ جیسے کو تیسا، یہ ہمارا اپنا مزاج۔ مثلا میں کسی نے 10 روپیے کا کام کیا تو 10 روپیے اس کو دے دیے، کسی نے 100 کا کام دیا 100 کیا تو 100 روپیے اس کو دے دیے، یہ کیا ہے؟ میں جتنی محنت کرے ہوتا تو مل رہا، یہ عدل کہلاتا ہے، برابر سرابر۔ کیا اللہ نے ایسا کیا؟ اگر یہ بھی کہو گے تو ہم ظالم بن جائیں۔ بتاؤ کہ ہم نے اللہ کی کتنی عبادت کی جتنی کرنا چاہیے تھا، کتنے احکامات پر ہم سے عمل ہوا، جتنے احکامات اس نے دیے ہیں اس میں سے، اور کتنے منہیات سے بچنا ہم سے ہوا، جن نواہی سے اس نے ہمیں آگاہ کیا کہ دیکھو تمہیں اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے نہ کیا تو کیا اس نے پکڑ کر لی؟ اگر پکڑ کر لے تو یہ اس کا عدل کہلائے، کیوں نہیں کیا؟ لیکن اس نے پکڑ نہ کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے بندوں کو بات بات میں نہیں پکڑتا، چھوڑتا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے، ٹھیک عنایات اس کی طرف سے ہوتی جاتی ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے دھیر دیے ہو۔ اور ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ ایسے کارخانے حیات میں، اس دنیا کی زندگی میں جہاں ہم بودباش کرتے ہیں، اپنی معیشت کے انتظامات کرتے ہیں، پروردگار عالم نے کچھ ایسا نظام چلا دیا کہ اس نظام کے ذریعے سے بندہ ایمان کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے، حق کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ میں رحمان ہے نہیں ہے، ہاؤ ہے، اللہ میں رحیم ہے نہیں ہے، ہاؤ ہے، اولو رحمان ہے، اولو رحیم ہے، پھر یہ اتنے مصیبت آ گئی، اتنے جھمیلے گئی، اتنے جھنجھنا گئی۔ ایک سوچ آدمی کی ہوتی ہے، اس سوچ کے تحت آدمی یہ سوچتا ہے یہ کیوں ہے؟ اس کے جواب میں علماء نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہے کہ بہت سے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صورت زحمت میں پروردگار عالم نزول رحمت فرماتے ہیں، صورت زحمت میں پروردگار عالم نزول رحمت فرماتے ہیں۔ اگرچہ کہ مضمون تھوڑا سا دوسری جانب چلے گا لیکن سمجھانے کے لیے میں اس کو یہاں ترجمانی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ جناب نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں ایک بات یہ ملتی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو بخار آئے نا تو اللہ سے شکوا نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ انسانوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ دنیا میں اس طرح حرارت اور آگ میں ڈال دیتے ہیں، دراصل یہ انسان کے گناہ کو دھونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو پھر اس دنیا میں بخار ہی نہ ہو. اللہ صاحب وہ رحیم ہے پھر بخار کیوں ہے؟ تو اس لیے ہے کیونکہ وہ تجھے جنت سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، وہ تجھے جنت سے نوازنا چاہتا ہے، اور تجھے اپنے پاس جب بلائے تو تجھے پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے. جنت میں ایمان والے جائے، ایمان تو ہے لیکن ایمان کے بعد بھی جو حق ادا کرنا تھا نہیں کر سکا، اب یہ حالات اور مسائل انسان پر آ سکتا. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہ کو مقصد سمجھاتے ہوئے یوں فرمایا کرتے تھے، بھائی اچھا رہے تو کون مون صاحب کے نہیں آتا ہو، کبھی گئے اچھا رہے تو مون صاحب میرے واسطے دعا کرو، کبھی بھی نہیں جاتے ہو مسجد کو، ہاں وہ جمعہ جمعہ گئے تو گئے نہیں تو وہ بھی ڈوبا ہوں، ایسا ہوتا ہے. اب بتاؤ یہ غفلت ہے یا نہیں؟ عبادت سے غفلت ہے، احکام خداوندی سے غفلت ہے، جس چیز سے پروردگار عالم نے منع فرمایا اس سے غفلت ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر اس کو اللہ نے ڈھیل دی، اختیارات دیے، اب وہ گناہوں کی طرف اس درجے مائل ہو گیا کہ بہت دور نکل گیا. اللہ چاہے تو چھوڑ دیں، جا جہنم میں میرا کیا، اللہ کا کوئی نقصان تھوڑا ہی. اللہ احکامات کیوں دیتا ہے؟ اللہ منہیات کیوں نازل فرماتا ہے کہ جن سے بچنا ہے یہ تمہارے لیے اللہ کے احکام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ایک تو بھول جاتا ہے، یاد نہیں رکھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے نا شکرا بہت ہے، جب نعمتیں اس کو ملتی ہیں تو نعمتوں کے دینے والے کو بھول جاتا ہے، نعمتیں جب ملتی ہیں تو نعمتیں دینے والے ہی کو بھول جاتا ہے. اب نعمت دینے والے کا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ جو انعامات اس نے فرما رکھے ہیں ان انعامات کو اللہ کے انعامات ہیں یاد دلانے والا بھی تو چاہیے. اس لیے اللہ نے دنیا میں یہ دستور رکھا کہ نشیب و فراز کے حالات چلتے رہتے ہیں، کبھی آدمی پستیوں پر چلتا ہے، کبھی آدمی بلندیوں پر رکاوٹوں پر چلتا ہے، کبھی آدمی کے پاس خوشحالیاں ہوتی ہیں، کبھی آدمی کے پاس بدحالیاں ہوتی ہیں، کبھی آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے، کبھی آدمی کے پاس بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ بیماریوں کا آنا، یہ پستیوں کا آنا، یہ اموال میں نقائص کا آنا، یہ دراصل تم سب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ لوگوں جان لو کہ تمہارا دینے والا کوئی ہے. اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو یاد نہ دلاتا اور تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتا، بالآخر تم جہنم میں پہنچ جاتے. بتاؤ یہ اچھا ہے یا دنیا میں تمہیں تھوڑا تھوڑا پکڑ لیا جائے اور راہ راست بتا کر رشد و ہدایت کی طرف تمہیں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ تمہیں توبہ کا موقع دے کر تمہارے لیے جنت آراستہ کر دی جائے، بتاؤ یہ اچھا ہے؟ دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ جہنم میں پہنچنے دینا اچھا ہے؟ تو جتنے مصائب ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ دراصل اللہ کی طرف بندے کو پلٹانے کے لیے احوال ہیں جو انسان پر وارد ہوتے رہتے ہیں. اس کو حضرات صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ بصورت زحمت نزول رحمت خداوندی. جنت میں جانا رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جنت میں لے جانے کے لیے پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک کرنے کے لیے توبہ ضروری ہے، اور توبہ آدمی بغیر پھنسے کے نہیں کرتا، پھنسے تبھی کر رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی ہر وقت مولوی صاحب کے پاس تھوڑی جاتے ہیں، کب جاتے ہیں؟ جب اتنا پریشان ہو، اتنا پریشان ہو کہ اپنے سے باہر نکلنے کا کوئی چانس نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، نہ مال خرچ کر کے نکل پا رہے ہوں، نہ اثر و رسوخ استعمال کر کے نکل پا رہے ہوں، نہ پھر آدمی اپنی علمی صلاحیت کے بلبوتے پر نکل پا رہا ہو، پھر آتا ہے حضرت تھوڑا سا بڑا پھنس گیا ہے مسئلہ، دعا فرما دیجیے. جس بندے کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا بندہ اللہ سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے. پیر کامل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد میں ڈالتا ہے، اور عامل کامل حقیقی جو عامل ہوتا ہے وہ اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کی طرف اس شخص کو متوجہ کر دیتا ہے. یہی توجہ اللہ چاہتے ہیں، اور اسی توجہ کی بنیاد ہی پر پروردگار عالم کی جانب سے عنایات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی کام کرتا ہو اس سے اللہ کو فائدہ ہو جائے، سوال پیدا ہوا تھا نا کہ بھائی یہ کام کیوں اللہ نے دیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات نکالو، حج کرو، یہ سب کیوں نہیں ہے ہمیں؟ فرمایا کہ اللہ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کے دینے سے اگر تم عمل کرو تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ رحیم ہے، اور رحیم جس پر رحم خصوصی کرتا ہے اس کو پستی کی طرف مائل نہیں دیکھ سکتا، اس کو عروج بلندی کی طرف پہنچانا چاہتا ہے. جنت میں بھی پروردگار عالم نے مراتب رکھے ہیں. اب جس آدمی کے جتنے مرتبے ہوں گے وہ آدمی اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس رفعت و بلندی پر پہنچے گا. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ جس بلند مرتبے پر جائے وہ اچھا ہے، اس لیے اللہ پاک اس پر رحم فرما کر حکم دیتے ہیں. حکم کا دینا ترقی مدارج کے لیے، اور منہیات یعنی جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا منفی پیرائے میں کہ یہ مت کرو، مثلا شراب مت پینا، زنا مت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شراب اور زنا اور جوا، یہ سب اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطانی اعمال ہیں، اور انسان کے لیے اس میں نفع کم نقصان زیادہ ہے، باعتبار دنیا بھی اور باعتبار آخرت بھی. تو اللہ نے اپنا رحم فرما کر وہ چیزیں تمہیں بتا دی جن چیزوں میں تمہاری روحانی ترقی کے بجائے روحانی تنزل تھا، کہ تم روحانیت میں پستی کی طرف تنزل کر جاتے. تو اللہ نے چاہا کہ یہ پستی کی طرف تنزل نہ کریں، تو اللہ نے منہیات دیے کیونکہ وہ رحیم ہے. اب جب حکم دیا گیا تو حکم کو کما حق ادا کرنا جیسا اس کا حق ہے، یہ تو بس کی بات ہے. مثلا نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، بتاؤ کیا ہم نماز کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا حق ہے؟ یہ تو ایک رسم ہے جو ہم سے ہوئی جا رہی ہے. اگر میں یہ کہوں تو شاید بے جانا ہوگا کہ ہم تو ہم ہیں، کما حق ہو جیسا ذات خداوندی اپنی ذات میں ہے، اس کی شایان نشان عبادت کوئی نہیں کر سکتے، کوئی نہیں. اس کے باوجود یہ ایک رسمی عمل کو بھی پروردگار عالم درجہ قبولیت عطا فرماتے ہیں، تو کیوں؟ اس کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں. دیکھو بھائی، ایک انجینئر ہوتا ہے جس نے پہلے ایس ایس سی پاس کی، اس کے بعد انٹر کے 2 سال کیے، پھر 3 سال انجینئرنگ کا کورس کیا، اس کے بعد اس نے ایک ماڈل بنایا، بہترین عمارت کا ڈھانچہ رکھا، اور اس ماڈل کو لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگ تعریف کرنے لگے، واہ 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 واہ، تعریف بجا بھی ہے بھائی، قابلیت اس کی ہے، اس نے اپنا کمال اپنا فن دکھایا ہے. لیکن اس کے بھی مقابل نرسری، ایل کے جی اور یو کے جی کے بچوں میں بھی آج کل ٹیچرس جو ہے نا پڑھا کم رہے ہیں، وقت زیادہ دے رہے ہیں کہ یہ بنا کے لاؤ، وہ بنا کے لاؤ، وہ بنا کے لاؤ. اب جب چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھوں سے تھرماکول کاٹ کاٹ کر کے، ڈنڈے بنا بنا کر کے، یا ڈنڈالا ہم جس کو کہتے ہیں، بھینس اور گائے اور جانور کو جو کھلایا جاتا ہے، اس کو کاٹ کاٹ کر کے ایک چھوٹی سی عمارت ٹوٹی پھوٹے انداز میں بناتا ہے، جب وہ لے جا کر دیتا ہے تو اساتذہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کو میڈل دیتے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے جس نے انجینئرنگ کی اور اس کے بعد میں اس کو اس نے اپنا ایک فن رکھا سامنے، کمال رکھا سامنے آپ کے، تو اس کی تعریف کی، اور اتنی ہی تعریف ایک معمولی سے بچے کی جا رہی ہے. بتاؤ دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں؟ وہ جس نے ڈھانچہ رکھا ہے، جو اپنی قابلیت کی بنیاد پر رکھا ہے، وہ اپنا ڈھانچہ اگر بنا دے تو یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک بچہ جس نے بنایا ہے، یہ ڈھانچہ کسی کے کام نہیں آئے. سب جانتے ہیں کہ اگر کباڑی کی دکان پر اسے بیچنے جاؤ تو کباڑی بھی اسے لینے کو تیار اور آمادہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اسے پتا ہے یہ کچرے کے سوا کچھ نہیں. لیکن اتنی تعریف اس کے ٹیچرز کرتے ہیں، اس کے اسکول کے ہیڈ ماسٹرز کرتے ہیں، اس کے اساتذہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صاحب وہ قابل بن کے کرا ہے، یہ کمال نہیں، یہ قابل نہیں ہے مگر کوشش کیا ہے، یہ کمال ہے. ایسے ہی پروردگار عالم جانتے ہیں کہ جو نبوت سے سرفراز ہو گئے، جو ملکوتیت سے سرفراز ہو گئے، انہیں تو اللہ نے قابل بنایا تھا اور انہوں نے اللہ کی شایان نشان عبادت کی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بندے ہیں، سراپا جو گندے ہیں، ان کا میری جن کو جنہوں نے مجھے جیسے جاننا تھا جانا نہیں، جیسے پہچاننا تھا پہچانا نہیں، اس کے باوجود عبادت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہماری عبادتیں درخور اعتنا نہیں، مگر پروردگار عالم بسبب رحمت اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے بندے تیری عبادت قابل قبول نہیں ہے، مگر قبول اس لیے کرتا ہوں کہ میں مہربان ہوں، جیسے بچے پر اساتذہ مہربان ہے کہ دیکھو اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے مگر کوشش تو کی ہے نا۔ جب بندے کی جانب سے کوششیں ہوں اور جب بندے کی جانب سے سعی پہم ہوں تو پھر پروردگار عالم کی جانب سے قبولیت اس میں آ جاتی ہے، اور پھر پروردگار عالم قبولیت جو فرماتے ہیں اختصاص عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر بندوں ہی میں بندوں کو بندوں پر قومیت اور فضیلت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے صاحب بندے بندوں پر بھی بلند ہو جاتے ہیں مراتب میں؟ ہاں ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے بعضوں کو مختص کر لیتے ہیں اپنے خصوصی کاز کے لیے، خصوصی کام کے لیے۔ اب جب اللہ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ، نمبر ایک بے ایمان تھا، آثار اور قرائن کے ذریعے سے سن کر صحیح ایمان لایا اللہ کی صفت رحم کی وجہ سے۔ اب جب ایمان لایا تو اللہ نے اس کو مدارج عطا فرمائے، احکام دیے، منہیات دیے، احکام پر چلتا رہا اللہ ترقی اور عروج عطا فرماتا رہا، منہیات سے بچتا رہا اللہ پستی کی طرف تنزل کرنے سے اسے بچاتا رہا، یہاں تک کہ نیکیوں کی توفیق دے کر اس کو مراتب اعلیٰ عطا فرماتا رہا۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ مراتب ایمانیہ میں بھی چار قسم میں لوگ منقسم ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو مرتبہ صالحیت میں چلنے والا ہوتا ہے، اللہ کا رحم خصوصی متوجہ ہوا تو ایمان ملا، اللہ کا رحم خصوصی متوجہ ہوا تو اعمال صالحہ کی توفیق ملی، اللہ کا رحم خصوصی متوجہ ہوا تو بنحیات سے بچنا آسان ہوا، اللہ کا رحم خصوصی ملا تو مرتبہ صالحیت میں داخلہ ملا، اللہ کا رحم خصوصی ہوا تو اللہ پاک نے اسے مرتبہ شہادت پر فوقیت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کا رحم خصوصی ملا تو مرتبہ صدیقیت سے سرفراز کیا گیا، پھر اللہ کا رحم خصوصی ملا تو مرتبہ نبوت سے آراستہ کیا گیا۔ اس وقت یہ رحمت خاصہ بند ہے، صالحیت، شہادت اور صدیقیت کے تینوں ابواب کھلے ہوئے، یہ تینوں ابواب کھلے ہوئے۔ اب جس پر جو آدمی جتنی محنت، کیونکہ نبوت والی جو رحمت ہے یہ وحی ہے، قسمی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کو نبوت دے دی جائے، آپ نے یہ کیا تو آپ کو نبوت دی جائے، نہیں، قسم پر آپ کو صالحیت مل سکتی ہے، قسم پر آپ کو شہادت مل سکتی ہے، قسم پر آپ کو ولایت صدیقیت مل سکتی ہے، قسم پر آپ کو قرب و معیت مل سکتی ہے، لیکن قسم پر نبوت نہیں ملتی۔ نبوت شے وحی کا نام، وہ تو خصوصی رحمت، خصوصی رحمتوں میں بھی خصوصی رحمت، وہاں تک رسائی ناممکن۔ اب جب ان تین مراتب میں ہمارا داخلہ ہو سکتا ہے تو پھر پیچھے کیوں رہتے ہو؟ آگے بڑھو، اللہ کتنے مہربان ہیں، ذرا اس سے اندازہ کرو کہ اس کے صرف رحمان اور رحیم کا لفظ زبان سے ادا کرنا، جب کوئی یہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، ہمارے شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرمائی، جسے سننا ہے یوٹیوب پر حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب کا بیان موجود ہے، تحریراً بھی تقریراً بھی، مسجد عالمگیری میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے حضرت نے واعظ فرمایا تھا، اس موقع پر حضرت نے یہ واقعہ نقل فرمایا، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا، تو اس قبر میں دیکھا کہ ایک بندے پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہوا ہے۔ ہماری سنت والجماعت سے عذاب قبر اور ثواب قبر کے قائل ہیں، اللہ چاہیں تو قبر ہی میں نمٹا لیں یا یہیں پکڑ لیں، یا اللہ چاہیں تو جنت کا باغ بنا دیں قبر کے گڑے کو، اللہ جیسے چاہیں فرمائیں۔ عذاب قبر کے منکرین جواب دیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں کیوں لگائیں جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا؟ قبر کے عذاب کا واقعہ نہیں مانتے، اگر نہیں تھا، صحیح نہیں تھا تو ٹہنی کیوں لگائی تھی؟ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ صاحب ہم جس کو مانتے ہیں وہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ عذاب قبر حق ہے، اگر یہاں پر ہماری زندگی درست نہ ہوگی, دنیا کے پندوں میں پھنسے رہیں گے تو قبر میں بھی پکڑ ممکن ہے, حشر میں بھی پکڑ ممکن ہے, بلاخر جہنم کے عذابات تو ہیں ہی, عذاب قبر تو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر میں بڑے عذابات ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ حمل سے تھی. فضائل کے ابواب میں علماء نے اس کو قبول فرمایا ہے, ہم فضیلت کے باب ہی میں صحیح قبول کر لیں. دلائل کے لیے اور بھی چیزیں ہیں, اس وقت میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ فضائل کے باب میں صحیح کم از کم قبول کر لیں. اللہ کے اسماء اور صفات کے ذکر کی برکات کیا ہوتی ہیں, یہ ہے فضیلت. ہم اللہ کے غیر کو پکارنے کی دعوت نہیں دے رہے, اللہ کو پکارنا, کس نام سے پکارو, رحمان پکارو, رحیم پکارو, اللہ کے نام, دعائیں اس سے کرنا, التجائیں اس سے کرنا. اب جب اللہ کو پکارے تو کیسے پکارے, عذاب قبر سے بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے, ایک صورت اس میں سے یہ فرمایا کہ جب اس بیوی حمل سے تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور اسے دفنایا گیا, اس کی نافرمانی کی وجہ سے قبر میں اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو گیا. پھر ایک مدت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راہ سے گزر رہے اور اسی قبر کو دیکھ رہے, اس میں عذاب نہیں ہو رہا. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمایا ان میں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی ایک معجزہ ہے, مادرزاد اندھوں کو یعنی آنکھ کے محروم لوگوں کو بینا کرنا ان کے معجزات میں سے, کوڑ کے مریضوں کو اچھا کرنا ان کے معجزات میں سے, مردوں کو اللہ کے نام سے زندہ کرنا ان کے معجزات میں سے. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی, مولا تعالی میں اسی راستے سے اسی قبر کے سامنے سے ایک مرتبہ گزرا تھا تو میں یہاں عذاب کو ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا, پھر ایک برس کے بعد ایک مدت کے بعد میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پر وہ عذاب نہیں ہو رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. اے اللہ, بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور کیوں فرمایا. یہ جو تبدیلی آئی اس کے اندر, یہ جو تغیر آیا اس کے اندر, اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے عیسیٰ, بات یہ ہے کہ اس بندے نے ایک چیز چھوڑی ہے دنیا میں جو اس کے لیے کام آ گئی. یاد رکھو, نیک اولاد چھوڑنا ہمارے لیے کام آ سکتا ہے, یہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے بخاری شریف میں. نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے وہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے تو پروردگار عالم بتا رہے کہ عیسیٰ, بات یہ ہے کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, اور جب یہ مر گیا اور اس پر عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو گیا تو جو حمل سے تھی وہ حمل سے بچہ پیدا ہوا, لیکن اس کی بیوی بڑی دیندار تھی, اس نے چاہا کہ اس بچے کو ایمان سکھائے, اللہ کے نام سکھائے, چنانچہ وہ بچہ مکتب میں گیا ہے اور اللہ کا نام لے کے اللہ کو پکار رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عیسیٰ, بتاؤ جس کا بچہ اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کے زمین پر پکارے اس کے باپ کو زمین میں عذاب دیتے ہوئے کہ اللہ کو حیا نہیں آئے گی؟ بچہ زمین پر اللہ کو رحمان اور رحیم پکار رہا, اسی لیے اللہ نیچے زمین کے اندر اس کے والد پر ہونے والے عذاب کو ڈال رہے ہیں اور اس سے اس کے باپ کو بچا رہے ہیں. تو بچاؤ, یہ بڑے نام ہیں, برکت والے ہیں کہ نہیں؟ بڑی برکت والے نام, اللہ کے نام. ان ناموں سے اللہ کو پوچھو, اللہ کو پکارو اور اللہ سے استعانت طلب کرو, یہ ہمارا خاصہ ہونا چاہیے. ہم شرک اور شرکیات کی ترغیب نہیں کرتے, نہ بدعات و خرافات میں الجھتے اور نہ افراط و تفریط کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن اللہ کے نام کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ پاک برابر قبول کریں گے. وہ اللہ رحیم ہے, ایسے رحیم کہ جس کا بچہ زمین پر اللہ کو رحیم پکارے, اسی زمین کے نیچے جسے عذاب اللہ دے رہا ہو اس عذاب کو روکنے پہ وہ قادر مطلق. تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ اللہ کے پیارے نام, اب بلند تو یہ کہ اس کو یاد رکھے, ثانیاً اس کا ذکر کرے, ثالثاً اس کے ذریعے سے اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرے, رابعاً اپنے بچوں کو یہ نام یاد دلائے, خامساً ان کے اوصاف کو اپنے اندرون میں پیدا کرے, ان کے مقتضیات کو اپنے اندرون میں پیدا کرے. یہ کم از کم درجہ ہے, اور بلندی ہے مراتب کے طرف اگر آپ چلنا چاہیں تو اس میں تین طرح کے خواص, خواص نے تین طرح کی باتیں بیان فرمائی جو آج ہم عرض کرتے ہیں. اللہ پاک جہاں رحیم ہے نا اپنے رحم کو اہل احسان کے ساتھ خاص فرمایا. اہل احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, قرآن شریف میں اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. محسنین کون ہے؟ اس کی تین قسمیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک قسم تو یہ ہے کہ احسان کرنا کس کو بولتے ہیں؟ بھائی کوئی آدمی کو بیمار دیکھ کر اس کو دوا خانہ لے کر گئے, یہ بھی احسان. کسی آدمی کو بھوکا دیکھا اسے کھلا دیا, یہ بھی احسان. کسی آدمی کو دیکھا کہ بھائی وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر پا رہا ہے, آپ نے اپنی جانب سے اس کے بچوں کی فیس ادا کر دی کہ بچوں کی تعلیم جاری رہے, یہ بھی احسان ہے. کوئی بیوہ کی شادی کرا دی, یہ بھی احسان ہے. کسی یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لے لی, یہ بھی احسان ہے. احسانات تو بہت ہیں لیکن یہ درجہ اول میں ہے, درجہ احسانی میں نہیں. ایک آدمی وہ ہے جو یہ سب کام کرتا ہے, یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک بھی ہے, بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک بھی ہے, خیر خواہی کا معاملہ ہے, مال کا خرچ کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اور ریا اور نمود لوگوں کے دکھاوے کے لیے بھی اعمال کو کرتا ہے. حیدر کے کام احسان کا کیا ہے لیکن اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی چیز نکل رہی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نام کا ڈنکا بج جائے, وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سخی اور دادا کہلاؤں, وہ یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے, وہ یہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے میرا ایڈورٹائز ہو جائے, میری پہچان ہو جائے, میری مارکیٹ میں ویلو بڑھ جائے. اب آدمی کی نیت بدل گئی تو سمجھو کہ اس کا جو احسان تھا اگرچہ کام اچھا تھا لیکن نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سارا کام بگڑ جاتا ہے. یہ تو پہلا درجہ ہوا کہ دیکھو نیت کو درست کر لو, کام ہے پہلا وہ بھی احسان. اور ایک آدمی دوسرے بندے پر جو احسان کرتا ہے وہ اللہ کے احسان کی وجہ سے کرتا ہے, کیونکہ اللہ اس کو اس عمل کی توفیق دیتے ہیں, ورنہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو اعمال کی توفیق نہیں ملتی باوجود پیسہ ہونے کے. کتنے ہوں گے جنہوں نے حج کو نہ جانے کا تہیا کیا ہو, باوجود پیسہ ہونے کے اپنے زخم میں پڑے ہوں گے اور قربانی کو معیوب سمجھتے ہوں گے اور اپنے سوچ کو یہ سمجھتے ہوں گے کہ صاحب نہیں یہ تو جانور کو کا خون کر دینا ہے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. بتاؤ کتنے ایسے ہوں گے, حالانکہ اس ساتھ ہے, مال ہے, صلاحیت ہے, کر سکتا ہے لیکن نہیں کر. جو کر رہا ہے وہ کرنا بھی اللہ کے اس میں رحیم کی برکت کی وجہ سے ہے کہ اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں رحیم کی برکت ہماری طرف متوجہ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ تم کیوں اخلاص کے ذریعے سے اس رحیم کی طرف متوجہ نہیں ہو؟ جب عمل کر ہی رہے ہو اور احسان کر ہی رہے ہو تو اپنے اندرون میں اخلاص پیدا کرو اور اللہ کے لیے کام کیا کرو. اگر تم نے یہ کر لیا تو احسان کے درجے دوم میں آ جاؤ گے. یعنی گویا اللہ کے قریب ہونے کی تین قسمیں بتائی گئی. ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں نیکی کی توفیق دے کر تمہارے قریب ہے کہ تمہیں ثواب دے گا اور ثواب کے نتیجے میں تمہیں جنت سے سرفراز فرمائے گا. دوسری یہ کہ اگر تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی کے لیے خالص اعمال کو کرنے لگ جاؤ تو پروردگار عالم اخلاص کی وجہ سے اس احسان کرنے والے پر اپنا خرم خصوصی عطا فرمائے گا, اپنے رحمت کو اور قریب اس کے ساتھ فرما دے گا. یہ ہوگی دوسری قسم, احسان کرنے والے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ رحمت قریب ہوگی اس کے جو اخلاص پیدا کر لے اپنے احسان میں. اب احسان کی ایک اور قسم ہے, اس قسم کو استحضار معیت کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا میرے عمل کرتے ہوئے میرے سامنے ہونا. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صاحب کوئی اچھمبے والی بات آپ نے کر دی, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تو عرش پر مستوی ہے, وہ یہاں وہاں ہمارے نیک عمل جہاں ہو رہے ہیں وہاں کہاں آ سکتا ہے؟ وہ خام خیالیاں ہیں, کچے عقیدے ہیں, یا جو بات ہے ٹوس ہے قرآن و سنت سے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا حکم فرمایا, نماز کا حکم فرمایا, نماز کا حکم فرمایا. تو نماز کا حکم فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کے جو آداب بیان فرمایا اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو نمازی ہے اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنی دستی, اپنے کپڑے یا ہمارے زمانے کے اعتبار سے ٹیشو پیپرز استعمال کر سکتا ہے. مثلا ناک آ گئی ہو, جانے ماسک کو صاف رکھنے کے لیے اگر آدمی اپنی دستی سے صاف کرنا چاہے, اور اگر چھوٹ آ گیا ہو تو اس کو نکال کر آدمی اپنے جیب میں رکھنا چاہے, فقہ کہتے ہیں اتنی گنجائش ہے, کر سکتا ہے. مسئلہ ہے، میں مسائل نہیں بتا رہا، اس میں احسان بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے سامنے نہ جھکے، اس لیے کہ جو نماز نیک عمل ہے اس نیک عمل کرنے والے کے سامنے پروردگار عالم خود موجود ہے۔ جب اللہ موجود ہے اس وقت سامنے جھکے تو یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ ادب تو محمد مصطفیٰ نیک عمل کرتے ہوئے یہ سکھا رہے کہ دیکھو سامنے خدا کو حاضر و ناظر جانو، کیا صرف نماز ایک ہی عمل نیک عمل ہے، باقی اعمال نیک اعمال شمار نہیں ہوتے؟ ہر نیک عمل جب کبھی اللہ کا بندہ کر رہا ہو یہ سوچے کہ اس نیک عمل کی توفیق اللہ نے دی ہے، اور یہ سوچے کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ سوچے کہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ تو میرے سامنے ہے۔ عاجزی کے ساتھ کرے، نیاز مندی کے ساتھ کرے، اکڑ کے نہ کرے، غرور و استکبار کے ساتھ نہ کرے۔ جس کے لیے کر رہا ہے وہ تو بہت بلند و بالا ہے، تیرے جیسے حقیر اعمال کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ناقص اعمال کو وہ رحم سے خصوصی اپنے پر کر رحم فرما کر قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم جو کر رہے ہو سامنے ہیں، اس استحضار معیت سے اللہ کی ذات عالی تمہارے قریب ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، احسان کے یہ تین مطلب حضرات صوفیہ نے بیان فرمائے، نیکی کرنا ایک معنی، اس سے اللہ کی رحمت قریب، اور دوسرے اخلاص پیدا کرنا، اس سے اللہ کی رحمت اور قریب، اور اللہ سامنے موجود ہے اس گھر کے ساتھ کرنا۔ اب یہ کم سے کم اتنا نہیں سوچ سکتے تو اتنا تو سوچ سکتے نا، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، احسان کرنا، اور ایسا کرنا کہ اس کے حاضر و موجود ہونے کا استحضار ہو، تو پھر بتاؤ اللہ کی رحمت اس بندے سے کتنی قریب ہوگی، کہ اللہ کی رحمت کیسے قریب ہوتی ہے۔ اس کو بتانے کے لیے یہ دو تین باتیں بیان فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مانگے نا، مانگے تو دینا، جب مانگے تو دے اس کو رحمان کہتے، اور نہ مانگے تو دے اس کو کریم کہتے۔ میں یہاں اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن مفہوم ذہن میں رہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، آگے جب کریم اس میں آئے گا تو اس وقت بات تفصیل آئے گی۔ مانگے تو دے اس کو رحمان کہتے، بن مانگے دے اس کو کریم کہتے، اور نہ مانگنے پر ناراض ہو جائے اس کو رحیم کہتے۔ حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم يسأل اللہ يغضب عليه، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتے، وہ کیسا رحیم ہے، تم مانگو تو نوازے گا اور اگر نہ مانگو تو ناراض ہو جائے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی شان نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو اس میں رحمان لفظ خاص ہے لیکن معنی عام ہے، عمومیت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن رحیم لفظ تو عام ہے لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اتنے کمالات چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ سے اتنا قرب اس سے پیدا ہوتا ہے، اور تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس دنیا میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے بندوں کی طرف کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، والرحیم خاصة علی المؤمنین، اور اللہ کا اسم رحیم خاص ہے اہل ایمان پر، اس طور پر بالمغفرت و ادخالهم بالجنہ، کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو یہ دو معنی سمجھ میں آ گئے، اس میں رحمان اور رحیم معنویت کے اعتبار سے یہ بڑے جامع کلمات ہیں اور رحم سے مشتق ہیں، اور رب تعالیٰ جل شانہ کی خصوصی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے اس میں سامان موجود ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے قرب پیدا کریں اور تعالیٰ جل شانہ سے استعانت طلب کریں، اور دوسری ہے کہ ان اوصاف میں ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے، مقتضی یہ ان اسماء کا، کہ ارحم من فی الارض، زمین میں جو رہتے ہیں تم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ارحمکم من فی السماء، وہ رحم کرے گا تم پر جو آسمانوں میں ہے، یعنی پروردگار عالم آسمان والے کا رحم خصوصی تمہیں چاہیے، زمین والوں پر رحم کرنے کا مانتا اپنے اندر روح میں پیدا کرے، اس کے لیے یہ اس کا تقاضا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ حسب معمول پر قدم تھوڑی دیر ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی، درود شریف پڑھے، متوجہ رہے، ماسب اللہ کو دل سے نکال لیں اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. لا إله إلا الله،
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 لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، وحرر قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. کرتا دھرتا اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، خالق فعل فاعل حقیقی اللہ ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ. اللہ
اللہ
سب تعریفوں کے لائق اللہ ہے، ہر عیب سے پاک اللہ ہے۔ دو ضرب میں یہ شعور اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ،
اللہ اللہ
اللہ اللہ
اللہ اللہ
اللہ اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نبلغكم فرما ديدي فتاه وقدر فرما ديدي سيئات وحسنات بدل فرما ديدي، إلا بڑے گنہگار ہیں بڑے مجرم ہیں بڑے سیاہ کار ہیں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں گناہ کیے، انجانے میں گناہ ہوئے، جان جان کر ہم نے گناہ کیے، اے اللہ اکیلے اور مل کر ہم نے گناہ کیے، اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ ہم سے ہوئے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے سب قصوروں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیجیے، مردوں اور عورتوں کے سب کے گناہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے گناہ معاف فرما دیجیے، بیوی اور بچوں کے گناہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بڑوں سے ہونے والی لازشوں سے سر پہ نظر فرما دیجیے، اے کریم مولا کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا پھر ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اے اللہ اگر کسی اور نے ہمیں معافی دی ہمارا کام نہیں بن سکتا، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ جتنے موجود ہیں اور موجودین کے رشتہ دار ہیں سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، اے کریم مولا ہم میں بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے رشتے میں جو بیمار ہیں سب کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ دوست احباب میں پڑوسیوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائیے، اے کریم مولا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجیے، جو نظر بد کے شکار ہیں اللہ ان کی نظر بد کو دور فرما دیجیے، اے کریم مولا آج امت مسلمہ ذلت کے امین غاروں میں پڑی ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، اے اللہ آزمائشوں میں ہم کھڑے نہیں اتر سکتے، اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، مولا ہمیں آزمائشوں سے نکال لیجیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر مسلمان کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہر مسلمان بہو بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ علماء و مشائخ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مدارس عربیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، بالخصوص اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا سارے علماء کی حفاظت فرمائیے، طلباء کی حفاظت فرمائیے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے، کفر و نفاق سے حفاظت فرمائیے، ارتداد و بدعات سے ہماری حفاظت فرمائیے، خرافات و رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے، باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرمائیے، مفترین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، مفسدین کے فساد سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ شیطان کے شیطنت سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفس کے مکائد سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ زمینی و آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے، داخلی و خارجی آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ موسمی اثرات کے وباؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا ہمارے حال پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہم میں بہت سے بے روزگار ہیں، اے اللہ پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرما دیجیے، اے اللہ بہت سب کو روزیاں میسر ہیں مگر سب برکتوں کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جان مال میں برکت دے دیجیے، عزت آبرو میں برکت دے دیجیے، آل اولاد میں برکت دے دیجیے، اے اللہ سارے ملک میں سارے ملوک میں اسلام کے غلبے کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، بالخصوص اس ملک میں اسلام کے غلبے کی شکلوں کو پیدا فرما دیجیے، اے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے، عزت رفتہ عطا فرمائیے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ اسلام کے خلاف ہونے والی اور کی جانے والی سازشوں کو کرنے والوں پر پھیر دیجیے، اے اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، اے کریم مولا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کو وسیلے کے طور پر تیری بارگاہ مقدس میں پیش کر سکے، مولا ایک نسبت ہے، ہم غلامان محمد ہیں، اے اللہ غلامی محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے کریم مولا غلامی محمد کا واسطہ اس امت کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کا خیر مقدر فرما دیجیے، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا بہت سی لڑکیاں بے نکاح ہیں، اے اللہ ان کے نکاحوں کے اسباب مہیا فرما دیجیے، اے اللہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے نکاحوں کا سامان نہیں کر پا رہے ہیں مولا ان کی جھکی ہوئی کمروں کو تسیلہ فرما دیجیے، اے اللہ انہیں ہمت و حوصلہ نصیب فرمائیے، اے اللہ مبارک جگہوں پر ان کی بچیوں کی شادیوں کا سامان فرما دیجیے، اے اللہ جو بچے بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کا سامان فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرمائیے، نفرتوں کے ماحول کو ختم کر فرمائیے، ٹوٹتے ہوئے جو رشتوں کو جوڑ دیجیے، اے اللہ بکھرتے ہوئے خاندانوں کو متحد فرما دیجیے، منتشر قوت کو متحد فرما دیجیے، ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے، اے اللہ کلمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرمائیے، تقوی اور طہارت کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، اخلاص للہیت کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، اے کریم مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، جب تک زندہ رہے اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو ایمانی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ جو کچھ مذاکرہ ہوا اسے شرف قبولیت عطا فرمائیے، اس کا ثواب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ، پھر تمام انبیاء کی ارواح مبارکہ، پھر تمام صحابہ و اولیاء کی ارواح کو اس کا ثواب عنایت فرمائیے، اے اللہ ہمارے وہ مرحومین جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں مولا ان تمام کو بھی اس کا حصہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے مشائخ کو اس کا ثواب عنایت فرمائیے، اے اللہ اس کے انوارات اور اس کے برکات کو ہمارے گھرانوں میں داخل فرمائیے، اے اللہ زندگی میں اطاعت اور آپ کی فرما برداری اور آپ کے نبی کی پیروی نصیب فرمائیے، اے اللہ شریعت سے ہم سب کو آراستہ فرمائیے، طریقۂ نبوی سے ہم سب کو آراستہ فرمائیے، سنتوں والے زندگی نصیب فرمائیے، اے کریم مولا ہم سب کو مالوں میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بیٹھے مجمع میں کس کے دل کی کیا حالتیں ہیں آپ خوب جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، اے کریم مولا سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، اے اللہ سب کے رکے ہوئے کام بنا دیجیے، جو بے گناہ مقدمات میں پھنسے ہیں اللہ باعزت رہائی کا سامان فرما دیجیے، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں باعزت رہائی کا سامان فرما دیجیے، اے اللہ فقیرانہ حیثیت میں ہم نے اپنے دامن پسارے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ اپنی شاعن شان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جس خیر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، وہ تمام خیر ہم سب کو نصیب فرما دیے، اے اللہ جن تمام شرور و فتن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہم بھی آپ کی پناہ چاہتے ہیں، مولا ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کو اپنے امن و امان میں، اپنی عافیت میں لے لیجیے، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔